بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله آج ہماری تلاوت کا آغاز نویں پارے کے سورہ انفال سے ہوا انفال مال غنیمت اس سورت کا موضوع اسی کے متعلق ہے یہ مدینہ منورہ میں سورت اتری ہے اور یہ اکثر غزوہ بدر کے حالات پر مشتمل ہے اس کے ابتدا میں اللہ نے مال غنیمت کی ہدایت دی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی تقسیم ہے بدر کا موقع تھا مسلمان تین حصوں میں تقسیم تھے کچھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع اور حفاظت کر رہے تھے کچھ دشمن کا تعاقب کر رہے تھے اور کچھ میدان کے اندر جب غنیمت کا موقع آیا تو اسے اکٹھے کر رہے تھے غنیمت کے سلسلے کا یہ پہلا موقع تھا رائے مختلف ہو گئی کس کو کیا ملے گا رائے مختلف ہو گئی کس کا حصہ کیا ہے تو یا اللہ نے ہدایت دی کہ امام اللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دو وہی اس کے حصے مقرر کریں گے اور ساتھ ہی بتایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا یہ تمہارے لیے اتفاق اور اتحاد کی بنیاد ہے کہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف تمہارے اندر رہے مسلمانوں میں اور اپنوں کے اندر بھی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف نفرت کی آگ بھڑکنے نہیں دیتا اور نفرتوں کو بڑھنے نہیں دیتی اور اللہ نہ کرے اللہ کا خوف نکل جائے اور اللہ کا ڈر نکل جائے تو پھر ذرات پہاڑ بن جاتے ہیں اور ذرا سی نفرت کی چنگاری آگ کا علاوہ بن جاتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو اللہ نے تنبیہ کی اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ کا خوف رکھنا اور پھر اللہ نے اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے یعنی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور قرآن کی تلاوت سن کے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وہ اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں زکاۃ کو دیتے ہیں پیارا مولا کہتا ہے یہ بڑے سچے ایمان والے ہیں جن کی یہ خوبیاں ہیں کہ تین چیزوں کا تعلق دل سے ہے کہ اللہ کا نام آ جائے تو خشیت پیدا ہو جائے اور بس اوقات اللہ کے نام سے ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اللہ اور قرآن محبوب کا کلام ہے اسے سن میں ان کا ایمان میں اور حلاوت بڑھ جائے اور زندگی کے ہر معاملے میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے رہیں اور پھر بدنی اعمال میں دو چیزیں بنیادی ہیں ایک کا تعلق بدن سے ہے نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے کا تعلق مال سے ہے اللہ کا دیے ہوا خرچ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا یہ بڑے سچے ایمان والے بھائی یہ ایمان والوں کی خد و خال ہیں یہ نہ ہو تو پھر ایمان کا ایک اب مسلمانوں نے بدنی ایمان اسلام کس کا نام رکھ دیا ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہے تب بھی کہتے ہیں بڑا اچھا مسلمان ہے پتہ نہیں وہ کیسا اچھا مسلمان ہے ہاں پتہ نہیں کیسا اچھا مسلمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں میں اور قرآن کے آئینے میں تو مسلمان بھائی ایسا ہوا کرتا ہے جس کے اندر یہ خوبیاں ہوا کرتی ہیں پھر ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں پھر اللہ رب العزت نے فرمایا پھر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے کہ جس طریقے سے غنیمت کے معاملے میں بعض کی چاہت یہ تھی کہ ہمیں حصہ اتنا مل جائے فلاں کو اتنا مل جائے طبیعتوں کے خلاف فیصلہ ہوا تو یہ انجام کے لحاظ سے ایسا ہی بہتر ہوگا جیسے بدر کی ابتدا ہوئی تم نکلے تھے ایک قافلے کے لیے جو ایک تجارتی قافلہ جس کے اندر پورے مکہ کے کفار کا سرمایہ لگا ہوا تھا اور جس سے ان کی معاشی مضبوطی کی بنیاد تھی وہ ان کے تجارتی قافلہ تم نکلے تو ان پر حملہ کرنے کے لیے تھے لیکن تمہارا مقابلہ ایک بہت بڑے لشکر سے آن پڑا، تو وہاں بھی شروع میں تمہیں یہ بات ناگوار گزری، لیکن انجام کتنا شاندار ہوا۔ اللہ نے وہاں حق اور باطل کا ایسا فیصلہ کر دیا کہ وہاں اللہ نے اہل ایمان کو فتح مبین نصیب فرمائی، انجام وہاں بھی اچھا ہوا، یہاں بھی انجام بہتر ہوگا۔ پھر بدر کی ساری ایک تصویر ذکر کی، اہل ایمان سے کہا کہ تم بدر میں آئے، اللہ نے تمہارے اوپر اتنے سکون اور اتنی سکینت اتاری کہ تمہیں عین میدان کے اندر بھی اونگ آنے لگی، نیند آنے لگی، رات بھی مزے کے سوئے تاکہ صبح دشمن کا صحیح تر و تازہ ہو کے مقابلہ کر سکیں، اور عین میدان کے اندر بھی نیند کے جھونکے آ رہی ہیں جس سے ہر قسم کا خوف اور بے چینی ختم ہو رہی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور فرمایا پھر کافروں کو مارنا ہے گردنوں پر اور ان کے پوروں پر، اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی کیے بیٹھے ہیں۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو میدان جہاد کے آداب سکھائے کہ میدان سے جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں، فرار حرام ہے میدان جہاد سے۔ ہاں فرمایا اگر پیچھے سے کمک لینی ہو یا دوسرے انداز سے حملہ آور ہونا ہو، اس کی گنجائش ہے۔ پھر جب اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہاں فتح دی تو فرمایا یہ فتح حقیقت میں ہماری طرف سے ہے، تم نہیں مار رہے تھے، ہم مار رہے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایک وہاں معجزہ دیا کہ ہاتھ میں مٹی لے لیں، چند کنکریاں لے لیں اور پھینک دیں۔ جیسے آپ نے پھینکی تو پورے لشکر کے آنکھوں تک وہ مٹی اور کنکریاں ان کے جسم پہ لگیں، تو ان میں ایک افراتفری مچ گئی۔ تو فرمایا یہ سب کچھ ہم کر رہے تھے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اہل ایمان کو ہدایت دی ہمیشہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا، اور جس چیز کے طرف جس میں تمہاری زندگی ہے اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اور فتنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس ایسا نہ ہو کہ تمہیں جو اللہ کی طرف سے عذاب آئے، جو خاص مجرموں پر نہیں آتا، بس اوقات وہ سزا عام لوگوں پر بھی آتی ہے، یہ اس وقت جب معاشرے میں لوگ صرف انفرادی عبادت کو عبادت سمجھتے ہیں اور اجتماعی اور معاشرے پہ جو گناہ اور جرائم ہوتے ہیں ان کے روکنے کے سدباب اور کوشش نہیں کرتے، پھر آسمان سے آنے والی آفت میں سب مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ عذاب سب کے لیے آیا کرتا ہے۔ اللہ نے اس عذاب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کے بدولت اللہ تمہارے سینے میں ایک فرقان اور ایک ایسی روشنی پیدا کر دے گا جس سے تم حق اور باطل میں فیصلہ کر سکو گے۔ جس طریقے سے تقوی کے بدولت اللہ فرقان دے دیتا ہے جس سے صحیح اور غلط اور بدعت اور سنت، نیک اور برے لوگوں میں تمیز ہو جاتی ہے، اسی طرح گناہ کی نحوست سے عقل ایسی برباد ہو جاتی ہے کہ ایسے شخص کی نظروں میں برائی پھر اچھائی بن جاتی ہے، اور پھر اچھائی اس کی نظروں میں برائی بن جاتی ہے۔ گناہ کے اثرات یہ ہوتے ہیں، اور تقوی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ حق اور باطل کی تمیز دے دیتا ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر مشرکین مکہ کا تذکرہ کیا کہ یہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، فرمایا متولی نہیں، یہ تو اس مسجد کے قابض ہیں، مسجدوں کی خادم تو وہ ہوا کرتے ہیں، متولی تو وہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے غنیمت کی تفصیل بتائی کہ جو مال غنیمت ملتا ہے وہ چار حصے مجاہدین کے لیے، ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اس کا تذکرہ فرمایا، اس کی تقسیم کا طریقہ بتایا۔ پھر اللہ نے میدان جہاد کے آداب بتائے کہ عین دشمن سے تمہاری جب مٹھ بھیڑ ہو تب بھی تم اللہ کو یاد کرتے رہنا اور ثابت قدم رہنا اور آپس میں اتفاق سے رہنا، اگر تم آپس میں باہم اختلاف کا شکار ہو گئے تو تمہاری ہوا نکل جائے گی اور تمہاری طاقت کا توازن خراب ہو جائے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جب کفار بدر میں آ رہے تھے تو ہم نے اپنی طاقت پر اور اپنے وسائل پر اور اپنے اسلحے پر اور اپنی تعداد پہ بڑا فخر تھا اور فخر یا اور اطراء کر آ رہے تھے, اور ان کے آگے آگے شیطان تھا جو ایک سردار کے قبیلے کی شکل میں ان کے آگے آ رہا تھا اور انہیں کہہ رہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, آج میدان تمہارا ہی ہے اور آج مسلمان ہمیشہ کے لیے شکست کھا جائیں گے. یہ آگے آگے نعرہ لگاتی ہوئی وہ آ رہا تھا. جب عین میدان جنگ کے اندر اللہ کے فرشتے آسمانوں سے آئے اور شیطان نے یہ منظر دیکھا تو وہ میدان سے بھاگ نکلا, میدان سے بھاگ نکلا. اس کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں فرمایا, اگر ان کے اندر کوئی خیر ہوتی اللہ ضرور انہیں رہنمائی اور ہدایت دے دیتا, لیکن یہ تو ایسے بہرے جانور ہیں اور گنگے جانور ہیں, کچھ نہیں سمجھتے اور کچھ عبرت نہیں پکڑتے, بدترین یہ مخلوق ہے, جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا, ہمیشہ دشمن کے مقابلے کے لیے پہلے سے دفاعی سامان کی تیاری کر رکھا کرو, اور تم مادی طور پہ, روحانی طور پہ, عسکری طور پہ اتنے تیار رہو کہ دشمن تم سے خائف اور اس کا روب اور روب میں رہے اور تم سے مرعوب رہے اور تم سے دہشت زدہ رہے. تم اپنے پاس وسائل اکٹھے کرو, مادی لحاظ سے بھی, روحانی لحاظ سے بھی, عسکری لحاظ سے بھی. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. اس زمانے میں گھوڑے سامان جنگ ہوا کرتا تھا اور اس قسم کی چیزیں میدان جہاد کے اندر بڑی کام آتی تھی, تو انہیں کا تذکرہ فرمایا. لیکن ما وَأَعِدُّوا لَهُمْ ما, یہ ما ایسا لفظ ہے کہ ہر زمانے کی میدان جہاد کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں اور میدان جہاد کی جسے کہیں کہ تقاضے مختلف ہوتے ہیں. تو قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے. اہل ایمان سے کہا کہ جس زمانے میں جس قسم کے وسائل کی ضرورت ہے, مادی لحاظ سے, عسکری لحاظ سے, اور پھر ان میں سب سے بڑی بنیادی چیز روحانیت کی مضبوطی ہے, اس لیے کہ اگر روحانیت نہیں ہے تو سارے وسائل بھی دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور سارے جنگی سامان بھی تماشا بن جا کرتے ہیں, جیسے دنیا کے دور سبر طاقتوں کے ساتھ یہ تماشا ہو رہا ہے. جن کے پاس ایمان نہیں اور ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ہے تو ایک نہتہ مسلمان پیچھے بھاگ رہا, مجاہد بھاگ رہا ہوتا ہے اور ان کا پورا لشکر آگے آگے فرار اختیار کر رہا ہوتا ہے. ایک سپر طاقت ٹوٹی ہے اور انشاءاللہ ان قریب دوسری سپر طاقت بھی ٹوٹنے والی ہے. مقابلہ کس چیز کا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ یہاں روحانیت ہے اور یہاں ایمان ہے اور یہاں موت سے پیار ہے, یہاں اللہ کی رضا ہے, یہ چیز ہے. لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس قدر تم سے مادی اور عسکری طاقت بھی اکٹھی ہو سکتی ہے اسی بھی کرو, اور روحانی طاقت بھی اپنے اندر پیدا کرو. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر بھروسہ اپنے اللہ پہ کرو. تو یہ سارے جنگی وسائل جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ساتھ یہ بھی کہہ رہا کہ اگر دشمن تمہارے ساتھ صلح کرنا چاہے, یہ نہیں کہ تم نے ہر حال میں جنگ ہی کرنی ہے, اگر دشمن تمہارے مطالبے پورے کر کے اور تمہارے اسلام کی بالادستی قبول کر کے صلح کرنے کے لیے تیار ہے تم بھی صلح کر لو, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہاں اسلام اور مسلمانوں کے لیے, مسلمان اور اسلام کے لحاظ سے کوئی غلط فیصلے نہ کر بیٹھنا. ہاں اگر وہ اسلام کے بالادستی اور اسلام کا تحفظ کے ساتھ تمہیں جزیہ دے کر رہنا چاہیں تو بے شک ان سے صلح کر لو. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو قتال پر ابھاریے اور یہ اللہ کے راستے میں قتال کریں, اس کی ترغیب دیں. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر بدر کے موقع پہ 70 کفار بڑے بڑے جو اسلام دشمنی میں پیش پیش تھے وہ مارے گئے, اور اسی قسم کے 70 گرفتار ہو گئے. اور جب گرفتار ہو کے مسلمانوں کے پاس آئے تو فیصلہ یہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے, اس لیے کہ یہ پہلے جنگی قیدی مسلمانوں کے پاس آئے, اب تک کوئی فیصلہ آسمان سے ان کے متعلق نہیں آیا تھا. میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عام روایت تھی, صحابہ کو اکٹھے کر لیا کرتے تھے, مشورہ کر لیا کرتے تھے, یہاں بھی مجلس شورا بیٹھ گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور دیگر صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, انہیں اپنے اپنے مسلمان رشتہ داروں کے حوالے کر دیں اور وہ اللہ کی خاطر انہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کریں, تاکہ پتہ چلے کہ دنیا کے سارے رشتے ناطے بعد کی چیز ہے, سب سے بڑا رشتہ ہمارا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. آج ہماری محبت کا امتحان ہے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنی محبت ہے, آج ایسا کر لیا جائے. ادھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر حضرات کی رائے تھی کہ انہیں فدیہ دے کر انہیں آزاد کر دیا جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری رائے پہ فیصلہ فرمایا تو قرآن کی آیتیں آ گئیں, ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثقن فی الارض. نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ انہیں یوں آزاد کر دیں جب تک کہ ان کا خوب خوب خون بہا نہ لیتے, انہیں آزاد نہیں کرنا تھا تاکہ کفر کی طاقت مکمل طور پہ ٹوٹے اور ان کا رعب اور دبدبا بالکل ختم ہو جائے, انہیں قتل کر دینا چاہیے تھا. اس کے متعلق قرآن کی آیتیں آئیں. پھر اللہ رب العزت نے مہاجرین کی اور انصار کی تعریف اور مدحہ فرمائی جنہوں نے اپنا گھر بار اسلام کے خاطر چھوڑا, اور ان انصار جنہوں نے انہیں جائے پناہ دی اور اپنا سب کچھ ان کے سامنے پیش کر دیا. اللہ نے ان ایمان والوں کی تعریف فرمائی کہ یہ سب کچھ قربان کر کے آئے اور انہوں نے اپنے سارے گھر بار ان کے سامنے پیش کر دیے. اللہ نے فرمایا یہ بڑے سچے ایمان والے ہیں. اور پھر اللہ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی کہ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, کافر بہم اکٹھے ہیں تمہاری دشمنی میں اور کافر بہم سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اسلام دشمنی کے لیے. الا تفعلوه, اور مسلمانوں اگر تم بہم اتفاق و اتحاد تم نے نہ کیا تو پھر یاد رکھو, تکن فی الارض و فساد کبیر, زمین کے اندر بہت بڑا فساد برپا ہو جائے گا. پھر اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا, ایمان والوں کا تذکرہ جنہوں نے اللہ کی خاطر ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا, ان کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ براء ہے, اور اس سورت کے اندر جو معاہدے تھے پہلے مشرکین کے ساتھ, ان معاہدوں سے برات کا اعلان ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تم سے برات کا اعلان کرتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے بار بار اس عہد شکنی کی اور ہمیشہ یہاں مکہ کے مدینہ کے اندر رہ کر مکہ کے کفار کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے, ان کی مذمت کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا اگر ان میں کوئی توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو پھر یہ تمہارا بھائی ہے, پھر یہ تمہارے بھائی ہیں اور یہ بھی تمہارے صف کے افراد ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا قاتلوہم, ان کفار سے قتال کرنا ہے تاکہ اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دے. مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کی پٹائی ہوتی ہے, اور حقیقت میں یہ بھی انسانیت پر اللہ کی بڑی رحمت ہے. مسلمانوں کے ہاتھوں سے جب کافروں کی پٹائی ہوتی ہے, حقیقت میں یہ بھی انسانیت پر اللہ کی بڑی رحمت ہے, اس لیے کہ پہلی قوموں میں جب کوئی قومیں اللہ کو ناراض کرتی تھیں اور نبی کی دعوت پہ ایمان نہیں لاتی, اللہ آسمان سے عذاب بھیجتا یا زمین سے عذاب بھیجتا یا سمندر اور دریا کے ذریعے عذاب بھیجتا, جس میں ان کے بوڑھے بھی مارے جاتے, ان کی عورتیں بھی مارے جاتی, ان کے بچے بھی مارے جاتے, لیکن اس جہاد کی برکت سے صرف کفار کے سرغنے مارے جاتے ہیں اور دوسرے عورتوں کے لیے ایمان کا راستہ کھل جاتا ہے, اور بچوں کے لیے ایمان کا راستہ کھل جاتا ہے, اور بوڑھوں کے لیے ایمان کا راستہ کھل جاتا ہے. تو مسلمانوں کے ہاتھوں سے کافروں کا مارا جانا یہ بھی ایک رحمت ہے انسانیت کے لیے, اس کی برکت سے بہت ساروں کو ایمان اور ہدایت کا راستہ ملتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قاتلوہم, ان سے لڑو, یعذبہم اللہ بأیدیکم, اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے اور انہیں رسوا کرنا چاہتا ہے, اور سب سے بڑی بات اللہ تمہارے سینوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے. ہاں وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے جب کافروں کا ظلم و ستم بڑھتا ہے اور ان کی زیادتیاں بڑھتی ہیں تو مسلمانوں میں اندر جلن پیدا ہوتی ہے، کب تک اس طریقے سے یہ مسلمانوں پہ ظلم ڈھاتے رہیں گے؟ لیکن جب کافر ذلیل اور رسوا ہوتا ہے تو ایمان والوں کا دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ۔ پھر اللہ رب العزت جب کافروں کے یہ رسوائی ہوتی ہے تو بہت سارے کفار کے لیے ایمان کا راستہ کھلتا ہے اور وہ اللہ کی طرف جب رجوع کرتے ہیں اللہ بھی ان کی طرف پھر رحمت کے ساتھ رجوع کرتا ہے اور انہیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر کفار مشرکین مکہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تو مسجد حرام کے متولی ہیں اور جسے کہیں کہ خادم ہیں، اور ہم حاجیوں کے لیے ستو کی سبیلیں لگاتے ہیں اور دودھ اور پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، حجاج کی بڑی خدمت کرتے ہیں، بیت اللہ کے ہم نے تعمیر کی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کافر کیا اللہ کے گھر کی خدمت کرے گا؟ گھر کی خدمت تو ایمان والا کرتا ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کو گھروں کو آباد کرنے والے یہ ایمان کی علامت ہے، یا یوں سمجھیے ایمان والے اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، ایمان والے اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اور مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھروں کو ایسی آباد کریں جیسے اپنے گھر کی ضروریات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے گھروں کو مادی ضروریات کے ذریعے بھی مسلمانوں کو آباد کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھروں کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس کس چیز کی ضرورت ہے، اور روحانی طور پر بھی وہاں ایسی فضا اور ماحول بنائیں کہ جب وہاں کوئی شخص آئے تو اسے وہاں روحانیت کی فضا اور ماحول نصیب ہو۔ یہ دونوں مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں کہ اس کی ظاہری ضروریات کیا ہیں، یہ ضروریات بھی مسلمانوں نے پوری کرنی ہیں، اور اس کی باطنی اور روحانی ضروریات کیا ہیں، اور وہ ضروریات بھی مسلمانوں نے پوری کرنی ہیں۔ پہلے مسلمان اپنے گھروں سے زیادہ اللہ کے گھروں کی ضروریات پورا کیا کرتے تھے، اور اسے روحانی اور مادی لحاظ سے اس کے دونوں ضرورتیں پوری کیا کرتے تھے۔ اس کی برکت سے اللہ نے مسلمانوں کے گھروں کو بھی آباد رکھا تھا، اور آج مسجد میں گنجائش زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے، لیکن ہسپتالوں میں گنجائش کم ہے، تعداد زیادہ ہوتی ہے، جیلوں میں گنجائش تھوڑی ہے، افراد زیادہ ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ کے گھروں کو آباد کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے اللہ کے گھر آباد تھے تو ہسپتال اجڑی ہوئے تھے، عدالتیں خالی ہوا کرتی تھیں، جیلیں خالی ہوا کرتی تھیں، اور عرصہ ہوا مسلمانوں نے اللہ کا گھر آباد کرنا چھوڑ دیا، اس لیے یہ ساری چیزیں آباد ہو گئی ہیں۔ تو مومن کا ایمان کا مسلمان کی زندگی مسجد سے بنا کرتی تھی، اس کی زندگی مسجد کے گرد گھوما کرتی تھی، اس لیے اس کائنات کا سب سے عقل مند انسان محمد الرسول اللہ، جب اس نے ایک نئی سوسائٹی کی تعمیر کرنا چاہی تو سب سے پہلے وہاں مسجد قباء کی تعمیر کی، اس لیے کہ مسلمان کی سوسائٹی بنے گی مسجد سے، اگر مسجد کو درمیان سے ہٹا دو تو پھر سوسائٹی بنے گی نہیں، تعمیر نہیں ہوگی، وہاں تخریب ہی تخریب ہوگی۔ مسلمانوں کی آبادی مسجد کی آبادی سے ہے، اس لیے فرما انما یامر مساجد اللہ، بلکہ مسلمانوں کا اسٹیٹس یہی تھا، قلبوں کا اسٹیٹس نہیں تھا کہ اس کے بیٹے کا فنکشن فلاں ہوٹل میں ہوتا ہے اور یہ فلاں کلب کا ممبر ہے، یہ غیروں کی تہذیب کے اسٹیٹس ہیں۔ مسلمانوں کی تہذیب کے اسٹیٹس اور یہ تھے کہ مسجد میں سب سے پہلے آگے کون کھڑا ہے، اور پہلی صف میں کون کھڑا ہے، اور مصلے پہ کون کھڑا ہے۔ اس امت کو جو سب سے بڑا انسان تھا وہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے ہوا کرتا تھا، اور پھر پہلی صف میں ابو بکر، عمر، عثمان و علی جو اس امت کے سب سے بڑے انسان تھے وہ پہلی صف میں کھڑا ہوا کرتے تھے۔ تو مسلمانوں میں جو جتنا بڑا ہوتا وہ اللہ کے گھر میں اتنا آگے ہوا کرتا تھا، یہ مسلمانوں کا اسٹیٹس تھا۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیا کرتے ہیں، اور وہ سوائے اللہ کے اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہاں جب سے مسلمانوں نے اللہ کا گھر چھوڑ دیا ساری دنیا سے ڈرتے ہیں, ڈرپوک ہو گیا, بزدل ہو گیا, بزدل. ہاں مسلمان تو اتنا بڑا دل رکھتا تھا, اتنا بڑا دل کہ پہاڑوں جیسے حالات بھی آتے مجال ہے اس کا پاؤں ڈگمگاتا اور کافر کے سامنے سر نگو ہوتا اور کافر کے سامنے اپنا ایمان اور اپنے اسلام سے دستبردار ہوتا, اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر تھا. آج جتنے حکمران آپ کو ڈرپوک نظر آتے ہیں یہ ساری وہ مخلوق ہے جو اللہ کے گھروں سے دور ہیں, جو اللہ کے گھروں سے دور ہیں. پہلے مسلمانوں کے حکمران مسجدوں میں سب سے آگے ہوا کرتے تھے, سبحان اللہ, پھر کسرا گئے اور روم گئے اور ایسے سینہ تان کر گئے کہ دشمن کی ساری طاقتیں ان کے پاؤں تلے روندی گئیں. یہ سب کیا تھا؟ اس لیے کہ انہیں اللہ کے گھر سے اللہ مل گیا تھا. ہاں اللہ اکبر کی یہ فضا ان کے دل و ریشے کے اندر رچ بس گئی تھی, جس کے نتیجہ یہ تھا کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے. اس لیے فرمایا ایمان والا جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتا ہے, ولم یخش الا اللہ, سوائے اللہ کے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اور پھر آگے فرمایا اجعلتم سقاية الحاج, کیا حاجیوں کو پانی پلانا شرک کے ساتھ اور بغیر ایمان کے اسے تم فضیلت سمجھتے ہو؟ نہ نہ, فضیلت اور مرتبے کی بات یہ ہے ایمان ہو اور اللہ کے خاطر سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہو, یہ ہے فضیلت کی بات, اس جیسا کوئی نیکی میں برابر نہیں ہو سکتا. اسی کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا جو ایمان لے کے آئے اور سب کچھ اپنے مال اور جان سے اللہ کے خاطر قربانی دیتے ہیں ان کے لیے اجر ہے اور مغفرت کے وعدے ہیں اور رزق کری عزت والی روزی ہے, اس کے تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا ایمان والے, ہے ایمان والو, لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم, ٹھیک ہے تمہارے کچھ خونی رشتے ہیں لیکن کچھ دینی رشتے ہیں, جہاں خونی اور دینی رشتوں میں ٹکراؤ آ جائے تو تمہارے نزدیک ترجیح دینی رشتوں کا ہو, خونی رشتوں کو نظر انداز کر دو. جہاں ٹکراؤ دینی رشتے اور خونی رشتوں کے درمیان آ جائے کہ خونی رشتے کفر والے ہیں وہ ایمان نہیں لائے اور دینی رشتے اللہ کی نسبت سے, جب یہاں ٹکراؤ ہو جائے تو ایمان والے دینی رشتوں کو ترجیح دیتے ہیں, خونی رشتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہاں اگر وہ خونی رشتے بھی ایمان لے کے آئیں تو پھر تو ان کا مرتبہ ہے, پھر تو ان کا مرتبہ ہے, اس لیے کہ پھر ان سے تعلق اور محبت اللہ کی نسبت سے ہے. لیکن اگر خونی رشتے کفر کی طرف ہیں اور یہاں دینی رشتہ ہے تو پھر فرمایا دینی رشتے کو ترجیح دو. مسلمان جب تک کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرتا تھا, قسم خدا کی رنگ نسل کی یہ ساری دیواریں اس کے اندر سے مٹ چکی تھی, لیکن جب سے ایمان اور اسلام کے رشتے مٹے ہیں ایسے رنگ نسل کے دیواریں کھڑی ہو گئیں کہ آپ ایک دوسرے کو یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ بیچ میں وہ دینی رشتہ ختم ہو گیا جس سے حبشہ کا رہنے والا اور روم کا رہنے والا اور فارس کا رہنے والا مدینہ میں جب آیا تو یوں لگتا یہ سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں, اتنا خوبصورت دینی رشتہ تھا اور ایسی محبت اور الفت تھی. آج پہلے دین زندگیوں سے نکلا ہے, پہلے میرے گھر سے, میرے معاشرے سے, میری سوسائٹی سے, میری ایمانوں سے دین نکلا ہے, اب ہر طرف نفرتوں کی آواز آئے, ہر طرف نفرتوں کی آواز ہے, ہر ایک دوسرے کو کاٹنے کو دوڑ رہا ہے. اس قوم کی اجتماعیت کی بنیاد دین ہے, اگر یہ دین پہ اکٹھا ہوگا پھر باہمی متحد ہو سکتا ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ بہت ساری چیزیں تمہیں پسند ہیں, باپ, اولاد, بیوی, گھر, تجارت, ان سب سے محبت ٹھیک ہے, لیکن اگر ان کی محبتیں اللہ اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جان دینے سے بڑھ جائے تو پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے کوئی سخت فیصلے کا, کہ اللہ کوئی سخت فیصلہ تم پہ نازل کر دے. پھر اللہ رب العزت نے غزوہ حنین کا تذکرہ فرمایا, جہاں مسلمانوں کی تعداد بنسبت تمام غزوات میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی, وہاں جب گنتی مسلمانوں کی زیادہ ہوئی تو بعض حضرات کے دلوں میں خیال آیا ہم انگلیوں کے پوروں پہ گنے جاتے تھے تو دشمن کو پھر بھی شکست دے گئے اور آج تو ہماری بڑی تعداد ہے, کافر کیسے مقابلہ کریں گے. بس یہ کہنا تھا, یہ خیال آنا تھا تو میدان اپنی وسعتوں کے باوجود مسلمانوں پہ تنگ ہو گیا اور میدان میں پاؤں جسے کہیں کہ پاؤں ہٹ پیچھے شکست کی طرف ہٹنے لگے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر انہیں خیال آیا کہ غلط سوچ تھی اور غلط خیال تھا, پھر اللہ کی مدد اور نصرت متوجہ ہوئی اور سمجھایا کہ فتح صرف اللہ کی طرف سے. وہ وسائل ضرور اکٹھے کریں, تدبیر ضرور کریں, لیکن تقیہ اور اعتماد صرف اللہ پہ کریں. پھر اللہ رب العزت نے مشرکوں کی نجاست کا تذکرہ فرمایا کہ اب جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دو, اس لیے بیت اللہ کو بتوں سے بھی پاک کر دیا, اور فرمایا آج کے بعد مسجد حرام میں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا. اور پھر یہود و نصارہ کا غلط نظریہ, یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ, عزیر اللہ کا بیٹا ہے, عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. فرمایا یہ سب ان کے منہ کے بولیاں ہیں, حقیقت ایسا نہیں ہے. اور پھر فرمایا اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا اگرچہ کافر اور مشرک کو یہ بات کتنی ہی بری کیوں نہ لگے. پھر فرمایا ان یہود و نصارہ کے بعض مقتدا اور پیشوا ایسے ہیں جو مفادات کماتے ہیں, تجوریاں بھرتے ہیں, اور لوگوں کو غلط نظریات اور غلط عقائد سکھاتے ہیں, ان کی مذمت فرمائی. پھر ان لوگوں کا تذکرہ جنہیں اللہ نے صاحب مال بنایا اور صاحب حیثیت بنایا, لیکن وہ فریضہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے, ان کے لیے سخت وعید ہے کہ یہ سونا اور چاندیاں اکٹھے کر رہے ہیں, لیکن کل قیامت میں انہی کو آگ کے اندر گرم کر کے ان کے پیشانی اور ان کے پشتوں پر اسے داغا جائے گا, اور کہا جائے گا ہذا ما کنتم لانفسکم, یہ ہے تمہارا خزانہ جس کو تم جمع کرتے تھے, آج اس کا ذائقہ چکھو. پھر اللہ نے اہل ایمان کو غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے, جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اسلام جزیرہ عرب میں پھیلتا چلا جا رہا ہے, تو اس وقت کی سب سے بڑی سپر طاقت روم اسے خطرہ لائق ہوا, اور اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیا جائے, تو اس کا تذکرہ فرمایا. ادھر اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا, اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ساتھیوں کو اکٹھا کیا. یہ موسم سخت ترین گرمی کا تھا, کھجوریں پکی ہوئی تھیں, اور پورے سال کی معیشت کا دار و مدار انہی کھجوروں پہ تھا. اس موقع پہ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا چلو اللہ کے راستے میں نکلو, چاہے تم بوجھل ہو یا ہلکے ہو, ہر حال میں اللہ کے راستے میں نکلو. اور صحابہ اس گرمی کی شدت میں اور ساری معاشی مفادات کو نظر انداز کر کے اپنے نبی کے آواز پر لبے کہتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے, اسی کا تذکرہ فرمایا. لیکن وہ منافق وہ آئے اور بہانے بنا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا رہے. اللہ نے ان کا نفاق کا تذکرہ کیا کہ اس مشکل گھڑی کے اندر جب مسلمانوں کی تعداد کی ضرورت تھی, منافقین کبھی میدان میں نہیں آتے, بلکہ یہ منافق اگر تمہارے ساتھ نکل بھی کھڑے ہوں تو یہ وہاں بھی فتنہ برپا کریں گے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کفار اور منافقین کی خوشحالی اور ان کی مال و دولت کو دیکھ کر کبھی تم جسے کہیں کہ تعجب نہ کرنا, اللہ انہیں کے اندر رکھ کر عذاب دینا چاہتا ہے. پھر صدقات اور خیرات کے مصارف کا تذکرہ فرمایا. پھر منافقین کی فتنہ بازی کا تذکرہ کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں, بڑے بخیل ہیں, اور جسے کہیں کہ بڑا نفاق کا معاملہ کرتے ہیں. پھر اہل ایمان کا تذکرہ ہے جو اچھائی کا حکم کرتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اور پھر آخرت کے بالا خانے جو ان کے لیے ہیں, ان کا تذکرہ ہے. پھر اللہ نے اپنے نبی سے کہا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین, ان کفار سے اور منافقین سے جہاد کریں اور ان کے معاملے میں سختی اختیار کریں. پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ آپ اگر ان منافقین کے لیے دعا کریں گے, استغفار کریں گے, ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ بھی کر لیں ان منافقوں کے, ہم پھر بھی نہیں بخشش کریں گے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتا, ہم ان کی بخشش نہیں کریں گے. اور آئندہ کے لیے ضابطہ دے دیا کسی منافق کے نماز جنازہ میں آپ نے شریک نہیں ہونا, اور کسی بھی کے قبر پہ کھڑو کے بخشش کی دعا نہیں مانگنی, یہ ضابطہ بتا دیا. اور ساتھ یہ فرمایا کہ یہ جھوٹے بہانے بنا کر اپنے آپ کو دین جہاد سے اپنے آپ کو روکتے ہیں. ہاں فرمایا وہ لوگ جو واقعی کمزور ہیں وہ میدان میں نہ نکلیں, یا وہ جن کے پاس سواری نہیں ہے وہ اگر میدان میں جہاد میں نہ نکلیں تو ان پر کوئی حرج نہیں. پھر ان مخلص صحابہ کا تذکرہ فرمایا جو میدان جہاد میں جانے کے لیے تڑپتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہیں, اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی نے فرمایا میرے پاس بھی وسائل نہیں ہیں, تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے, تو ان کی فضیلت اور ان کی مدح اور تعریف فرمائی گئی. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.